اسلام ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام قرآن صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم سے, قرآن کے نور سے حصہ عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. جو کچھ قرآن پاک میں احکامات الہیہ ہیں, رب تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا کچھ ہم تذکرہ کرتے ہیں. جن آیات مبارکہ کا تعلق عمل سے ہو, عقائد سے ہو, ہماری ظاہر اور باطن کی درستگی اور اصلاح سے ہو, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چند وہ آیات مبارکہ بھی سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ شامل کریں. آج جس سورہ مبارکہ کا ہم تذکرہ سنیں گے وہ ہے سورۃ النحل. سورہ نحل قرآن مجید فرقان حمید کے 14 پارے میں ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے, یعنی یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اور قرآن مجید کی کئی سورتیں مکی ہیں, کئی مدنی ہیں. مکی سے مراد ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا, اور مدنی سے مراد ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں. اگرچہ تعداد کے اعتبار سے مکی سورتیں زیادہ ہیں, جی ہاں, قرآن مجید کی 86 سورتیں یعنی 86 یہ سورتیں وہ ہیں کہ جو مکی سورتیں ہیں, اور قرآن مجید کے اندر بقیہ 28 سورتیں یہ مدنی سورتیں ہیں. تو جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی, اور جو ہجرت کے بعد وہ مدنی. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت. کچھ اس سورہ مبارکہ کی ڈیٹیل تفصیل ہم نے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی. آج اس کے کچھ مین مضامین کی طرف ہم بڑھیں گے اور وہ آیات مبارکہ ہم شامل کریں گے. آیت نمبر 43 سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اس اہل ذکر سے مراد وہ علماء لیا گیا ہے, اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب سے یہ خطاب تھا, اور اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ تم خود اپنے علماء سے پوچھ لو, تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو کچھ اس دین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی, آپ کی آمد کے تذکرے, یہ سارا کچھ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اپنے جاننے والے علماء سے پوچھ لو. اور کئی ایسے اہل کتاب کے, یہود کے وہ بڑے بڑے علماء, وہ باقاعدہ آئے اور انہوں نے کچھ چیزیں سوالات بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایمان لے آئے, اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے علماء سے پوچھ لو. دوسری بات, آیت کریمہ میں ناظرین کرام, بعض آیات اپنے نزول کے اعتبار سے تو خاص ہوتی ہیں لیکن حکم اپنے اندر عموم کا رکھتی ہیں. اسی لیے اس آیت مبارکہ سے علماء یعنی دین اسلام کے بھی علماء مراد لیے, اور یہ حکم تمام تر لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے جس معاملے میں تو علماء سے پوچھو. بڑی ایک واضح حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا علمی اور جہالت کیسے دور ہوگی, تو آپ نے فرمایا اس جہالت کی بیماری کی شفا وہ سوال کرنے میں ہے. وہ سوال کرنے میں ہے کہ یہ عذر اور یہ بیماری وہ چلی جائے گی کہ جب آدمی سوال کرتا ہے. سوال کرنے میں سوال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, جواب دینے والے کو ثواب ملتا ہے, اس کو سننے والے کو ثواب ملتا ہے, اور ان سے محبت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کن عالماً او متعلماً، کہ تم میں سے ہر آدمی عالم ہو، ہر سننے والا عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے، پانچواں نہ بنے، پانچواں نہ بنو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے کہ جس میں آدمی کو جو کچھ نہیں پتا وہ یہ نہ عذر بنا لے کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے یہ کر دیا۔ آج معاشرے میں کئی لوگ آ کے یہی کہتے کہ پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے کر دیا، حالانکہ بعض اوقات وہ اپنا گھر برباد کر کے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اپنے کاروبار کے اندر حرام چیزیں شامل کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی چیزیں حلال ہوتی ہے اسے حرام سمجھ لیتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں، دائر علم نہیں تو کیا ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث پاک کے تحت بھی علماء نے یہ بیان کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور اس کی شرح یہی بیان کی گئی کہ جو علم کی اسے ضرورت ہے، حاجت ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہے، جس کام میں مبتلا ہے، تو وہ اس چیز کے حوالے جو شرعی طور پر اس کے تقاضے ہیں وہ پوچھے تاکہ کسی طرح کی نافرمانی اور گناہ کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ تو لہذا علم سیکھتے رہنا چاہیے اور علماء سے مربوط رہنا چاہیے اور ان سے پوچھتے بھی رہنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 58 اور 59، سورہ نحل کی یہ آیت مبارکہ اس میں اور اس کے بعد میں آنے والی آیات میں اللہ پاک نے ان مشرکین کو ایک جواب ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، حالانکہ وہ خود بیٹی کی نسبت اپنی طرف ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، یہ بری صفت، بری عادت اور یہ برا طریقہ مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا، کہ جب انہیں کہا جاتا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سخت ناراض ہو جاتے، غصے کا اظہار کرتے، مارتے، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے، آنے والی بچی کو زندہ درگور کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے یہ معاملات رائے تھے، کوئی کنویں میں پھینک رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ذبح کرنے میں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج انسان سنتا ہے اور سن کر کانپ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کی جاہلیت میں تھے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات کر دیتے تھے۔ تو وہ کسی طرح بھی بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی، جی مسلمانوں میں بھی بعض خاندان میں یا گھر والوں میں یا بعض لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی بتایا جائے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ، حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، جسے چاہے بانج رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ تو کافروں کی اس بری عادت کو اور بری صفت کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، سوجا ہوا ہے، منہ کالا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے اس بات سے کہ اسے بیٹی کیوں ملی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور کہا کہ وہ دن بھر جو اس کا منہ کالا بھی رہنا اور وہ غصے میں رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، یعنی بیٹی کو برا سمجھتے تھے تو اس لیے وہ لوگوں سے چھپتا تھا اور غصے میں آتا تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو فرمایا گیا کہ اب کیا یہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، یعنی اب یہ تو ویسے ہی افسوس کر رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے اس بیٹی کو، تو اب کیا ذلت کی وہ ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی برا فعل ان کا یہ، اور یہاں پر ان کو یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ تو اللہ کے لیے معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا گیا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے پاک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں، نہ اس کا کوئی برابری کا۔ तो उन्हें सिर्फ ये चोट करके समझाया गया और साथ उनके इस बुरे फेल का भी जिक्र हुआ कि बेटी पैदा हो तो ये गम ज़दा हो जाते। तो मुसलमानों को इस तरह का शेवा नहीं इख्तियार करना चाहिए। बेटी पैदा हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, अल्लाह की अता है, नेमत है, उस पर भी रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह से मदद मांगे, रब ताला मदद फरमाएगा। लेकिन हरगिज हरगिज ऐसा अंदाज ना अपनाया जाए कि अल्लाह की इस अता पर आदमी गोया के नाराजगी का इजहार कर रहा हो, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। हालांकि रिवायत में फरमाया गया बेटी पैदा हो तो फरिश्ते आकर मुबारकबाद देते हैं, घर वालों को खुशखबरी और मुबारकबाद फरिश्ते देते हैं। और यह भी कहा गया कि एक कमजोर लड़की एक कमजोर औरत से पैदा हुई, यानी औरत से आगे बच्ची पैदा हुई, कहा कि जो उसकी किफालत करेगा क्यामत के दिन अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, उसकी मदद की जाएगी जो उसकी किफालत करेगा। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके यहां बेटी पैदा हो वो उसे जिंदा दरगोर ना करे, उसे जलील ना समझे और बेटे पर तरजीह भी ना दे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक ने इन बेटियों को और यूं समझें कि औरतों को कितना बड़ा ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, उनकी शानों को बयान किया है। और ये दीन इस्लाम की ही तालीम है कि जिसने वाकई ही औरत के कमा हक हु पूरे पूरे हुकूक बयान कर दिए। ये पैदा हो तो बेटी है तो बेटी के फजाइल बयान किए हैं, ये रुख्सत होकर जाए जिम्मेदारी शोहर के जिम्मे लगा दी है, अब शोहर उसके मामलात को सर अंजाम देता है, और फिर जब सहबे औलाद हो जाए तो ये माँ का दर्जा है। सुभान अल्लाह। हर लम्हे में और हर जिंदगी के वक्त में औरतों के लिए फजाइल मनाकिब ये दीन इस्लाम ने बयान फरमाए हैं। आगे मजीद कुछ आयत मुबारका के बारे में सुनते हैं, आयत नंबर 68 और 69। जिस नस्बत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह नहल रखा गया है वो आयत मुबारका अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ। इरशाद फरमाया तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा, हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल के तेरे लिए नरम और आसान है। उसके पेट में से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों के लिए तंदुरुस्ती है यानी शिफा है, बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। नाज़रीन किराम, ये आयत मुबारक अल्लाहु अकबर, फरमाया कि अल्लाह ने इल्हाम किया मक्खी की तरफ मुख्तलिफ दरख्तों में फलों में और कहां कहां से ये चूसती है, और फिर जो कुछ ये चूस लेती है इसके पेट में से जो चीज खारिज होती है और उसके मुख्तलिफ कलर होना और फिर उसमें लोगों के लिए शिफा होना। सुभान अल्लाह। कितनी अद्वियात हैं जिसमें आज शहद का इस्तेमाल, कितने मरीज हैं जिनको हकीम हजरात शहद के इस्तेमाल के हवाले से कहते कि शहद इस मामले में ये शहद शिफा है। सुभान अल्लाह। और ये शहद की मक्खी भी कहीं भी चली जाए अपना घर नहीं भूलती। अच्छा, फिर जिस अंदाज से इसकी बनावट है कि ये छत्ते पर पूरा अपना घर बना लेती, यानी जो छत्ता इसका बनता है जहां शहद बकायदा उतारा जाता है, पूरा प्रॉपर एक मजबूत तरीन अपना घर बना लेती है, और शहद जो नफा बख्श लोगों के लिए वो उसमें उंडेल देती है, उसमें डालती है। सुभान अल्लाह। और फिर उसमें अल्लाह मिठास पैदा फरमाता है। एक रिवायत में बयान किया गया शहद की मक्खी मुख्तलिफ फलों से ये रस चूस कर मक्खी आती है, हालांकि कुछ फूल और दरख्त इनके रस कड़वे होते हैं, कुछ के मीठे होते हैं, लेकिन शहद मीठा है। इस सारे रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद भेजती हैं, ये मक्खियां दुरूद भेजती हैं, अल्लाह उसकी बरकत से इनके अंदर मिठास पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 70 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारी जान कब्ज करेगा, यानी रूह निकाल ली जाएगी, और तुम में से कोई सबसे नाकिस उम्र की तरफ फेरा जाता है कि जानने के बाद कुछ ना जाने, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। यह भी आयत मुबारका इंसानों की तखलीक और इससे रब तबारक व ताला की कुदरत को पहचानने से मुतालिक कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें मौत भी देगा, और तुम में से कई ऐसे हैं कि जो उस उम्र की तरफ जिसको नाकिस तरीन उम्र कहा गया है, वो जिंदगी के और उम्र की एक स्टेज है कि जिसमें आकर भी आदमी कोई चीज کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کیا ہے حالانکہ کام نہیں کیا، اور کچھ کرتا ہے اور وہ کام اس نے نہیں کیا ہوا تھا، یعنی برعکس سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ ارذل العمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے اس عمر سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، اور نکمے پن کی عمر سے، یعنی یہی ارذل العمر سے، اور قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا مانگی ہے، اللہ ہمیں بھی عمر کی اس اسٹیج کی اس کیفیت سے محفوظ رکھے، محفوظ فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا، یعنی اسے یہ نہیں ہوگا کچھ کر کے پھر بھول جائے اور اس کی کیفیت ایسی ہو جائے، وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ قرآن سے بھی اپنا دل لگائے، نور قرآن سے اپنے سینوں کو بھی روشن کیجئے، اللہ ہم سب کو عمر کی اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، غیر کی محتاجی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جس آیت کو تمام خیر و شر کی جامع آیت مبارکہ کہا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، اس بات کو سمجھو، یعنی تین باتوں کا ہمیں حکم دیا اور تین باتوں سے اللہ نے منع کیا، عدل، احسان، نیکی اور رشتہ داروں کو دینا۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو بہترین ایک مومن کی نشانیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو جو بیان فرمایا گیا، اور فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، بری بات اور سرکشی سے، یعنی ظلم سے، ان چیزوں سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے اور وہ عمل ایسا ہو کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ، اوور آل کئی عادیث ایسی ہیں جن میں پانچ ارکان اسلام کا ذکر ہوا، اور بعض وہ روایتیں کہ ارکان اسلام کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے سے متعلق ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم ہر جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر، خطیب اپنے خطبے کو جب اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو وہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ایک ایسی خوبصورت اور جامع آیت مبارکہ جس میں دین کے بھی معاملات سارے گویا کے بیان ہو گئے، دنیا کے بھی معاملات بیان ہو گئے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی بیان ہو گیا، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی بیان ہو گیا، اور جو چیزیں منکرات میں سے ہیں، یعنی گناہوں میں سے ہیں، ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، ان چیزوں کا بھی بیان ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تین باتیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تین چیزیں جن سے بچنے کا کہا ہے، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ نحل کا کچھ خلاصہ، کچھ تفصیل، تشریح آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل، اس کا کچھ پس منظر اور اس کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تا اخلاص